www.attableek.com, the reviver of Iman.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قتمير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي دعانا بكتاب منير وهدانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال عليه الصلاة والسلام لا ثمرة بعد العشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام علماء عزیز بھائیو اور دوستو تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جب بھی کوئی آگے بڑھا اور جب بھی کسی نے اپنے نام کو تاریخ کے ورق میں نقش کیا چاہے دینی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے اس کی زندگی میں ترتیب اور اوقات کی رعایت تھی آج امت جن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک زبردست سبب یہ ہے کہ امت کے اندر اوقات کے قدر کی قیمت ہی نہ رہی حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مأثور دعاؤں میں سے ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَتَاتِ الْأَمْرِ اے اللہ بد نظمی سے مجھے بچا بد نظمی سے مجھے بچا مومن کی زندگی ترتیب کی ہوتی ہے سلیقے کی ہوتی ہے ڈھنگ کی ہوتی ہے لحاظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کو اوقات سے مربوط کیا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وقت کے ساتھ بڑا سبق دیا ہم کو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ یہ پوچھتے ہیں آپ کو چاند کے بارے میں اور لغت کا نقطہ ہے اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے اور ہلال اہلہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو تو جب چاند دیکھتے تھے تو وہ اللہ اکبر بولتے تھے تو اس طریقے سے ہلال کا نام ہلال ہے یعنی اللہ کا نام اہلہ یحل احلال تحلیل تسبیح تمجید جسے پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ چاند کی کیا حکمت ہے چاند کا کیا مسئلہ ہے قل ہی مواقیت للناس والحج کہ چاند کے ذریعے وہ اپنے اوقات کو پہچانیں گے اسی طریقے سے حج کے مہینے کو پہچانیں گے کفار مکہ اپنے زمانے جاہلیت میں ان کے پاس بعض عجیب خوبیاں ہوتی تھی یعنی کفر کے باوجود شرک کے باوجود بعض امتیازی صفات کے وہ حامل تھے اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ جہاں کسی کے اندر کوئی اچھی بات ہو قرآن اس کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر کسی کے اندر اچھائی ہو چاہے دشمن ہو تو اچھائی کی تعریف کرے اور اگر کسی میں برائی ہو تو چاہے اپنا ہو برائی برائی ہے غیر ہو اچھائی اچھائی ہے یہ بات ہے آج یہ بات ہمارے اندر نہیں ہے بھائی اپنا ہو تو اس کے برائی کے اوپر بھی پردہ اور غیر ہو تو اس کے اچھائی کے اوپر بھی عیب کسی نے کہا نا جب اپنوں میں سے کوئی بیمار ہو تو کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمایا آپ کے نیکی کے درجے کی وجہ سے اور جب کوئی اپنا نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی حالات آئے تو کہنے لگتے لوگ جی دیکھو اللہ کی سزا بھگتنی پڑے گی آپ کو ہاں ہاں یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے میں ایک بات طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ دو باتیں ہیں حدیث میں علم کے بارے میں یعنی ویسے تو پورا ذخیرہ ہے احادیث میں لیکن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بشارتیں ہیں کہ جو آدمی علم سیکھے فرشتے اس کے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر اس کی موت آ جائے، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام بينه وبين النبيين درجة واحدة، مسکات جلد اول کی حدیث حسن بصری سے مرسلن مروی ہے کہ اگر کسی آدمی کی موت آ جائے اس حال میں کہ وہ اسلام سیکھ رہا ہے اس غرض سے کہ اسلام کو زندہ کرے، تو اس کا درجہ آخرت میں انبیاء کی جماعت سے ایک درجہ نیچے ہوگا. اور ایک آپ نے وعید سنائی، وعید کیا سنائی؟ ان اللہ لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، کہ بسا اوقات کبھی کبھار اللہ دین کی تائید مدد اور نصرت بھی کرے گا فاجر فاسق سے، تو اس سے اس کی نیکی نہیں ہے، اللہ کی ایک عجیب حکمت ہے، اللہ کا ایک بید ہے، اللہ کی ایک تکوینی نظام ہے کہ ہر جو کوئی دین کا خدمت کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ نیک ہے. یہ بھی حدیث ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک غزوہ میں صحابہ نکلے ہوئے تھے ایک لڑائی میں، اور ایک شخص بڑی بہادری دکھلا رہا تھا، بڑی بہادری، تو لوگ کہنے لگے آج کسی نے ان جیسی شجاعت اور بہادری نہیں دکھائی. آپ نے اسی بندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ جہنم رسیدہ ہے، جہنم رسیدہ ہے. ایک صحابی نے کہا ادھر حضور کے الفاظ میرے کان میں پڑے، ادھر یہ دیکھ رہا ہوں ظاہر بظاہر تعارض ہے کہ دکھا رہے ہیں شجاعت اور بہادری، لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے، فرمانے نبوی ہیں کہ وہ جہنم رسیدہ ہے. میں نے کہا اس کے پیچھے میں چلتا ہوں، اس لیے کوئی بات عجیب اب کھلے گی، اس لیے کہ آقا کے الفاظ تو آقا کے الفاظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابھی فی الحال میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں بیچ میں ضمناً آ گئی کہ جو باتیں ہمارے بڑے اور ہمارے ماں باپ نے ہم کو کہا اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھلے گی ہی کھلے گی. تو خوش نصیب ہے وہ لڑکا کہ جس کے دماغ میں اس کے ماں باپ کی نصیحتیں کھل گئی جبکہ اس کے ماں باپ ابھی تک باحیات اور زندہ ہے، تاکہ وہ تلافی تدارک کر کے ان سے معافی مانگ لے. یہ بات کھل کے رہے گی، وہ تو اللہ کا نظام ہے، لیکن اگر یہ سمجھ آپ کو اس وقت آ گئی ماں باپ کی قدر، اوقات کی قدر، دین کی قدر، جبکہ ماں باپ جو ہے زمین کے نیچے چلے گئے اور دنیا سے ان کی روح پرواز ہو گئی، اللہ کی رحمت میں چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پھر جو ہے اس کا جو رونا ہے ان آنسو کو کوئی تھامنے والا اور ان آنسو کو کوئی پونچھنے والا نہیں ہوتا ہے. پھر بہرحال وہ صحابی نے کہا میں ان کے پیچھے چلا، میں ان کے پیچھے چلا. یہ چلتے رہے، لڑتے رہے، شجاعت اور بہادری دکھاتے رہے دکھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیر ان کو لگا، تیر کسی دشمن کی طرف سے ان کو لگا. جب لگا ان کو تیر تو درد بڑا سخت ہوا، دردناک ہوا، اور وہ برداشت نہیں کر سکے تو اپنی تلوار سے وہ خودکشی کر گئے. عین موقع پر مرنے سے پہلے خودکشی کی، صحیح روایتوں میں خودکشی کر گئے. وہ صحابی آئے، حضور اللہ نے آپ کی بات سچا کر کے دکھایا، ہمیں تو تعجب ہو رہا تھا کہ آپ فرما رہے کہ جہنم رسیدہ ہے، لیکن آپ نے ایک بات یوں کہی، اب میں نے آنکھ سے دیکھ لی کہ اس کا نتیجہ اور اس کا آخری کیا حال ہوا. تو اس وقت آپ نے اعلان فرمایا ان اللہ لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، کہ کبھی کبار بسا اوقات احیانا اللہ دین کے نظام کو چلاتا ہے آگے بڑھاتا ہے لیکن فاجر و فاسق کے ذریعے. اس لیے دعا تو یوں کرنی چاہے اے اللہ ہمیں نیک بھی بنا اور ہم سے دین کا کام بھی لے، تاکہ اس حدیث کی وعید کا شکار نہ بنے. ایک مرتبہ ایک عالم میں نے ان سے خود سنا، برطانیہ کے مقیم ہے، فرمایا جن دنوں میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لائے تو حضرت شیخ کے استقبال میں ایک جمع غفیر، بہت سے بڑی جماعت لوگ آ گئے، مسجد بڑی پری تھی، تل رکھنے کی جگہ نہیں، دور تک کہاں سے حضرت کی ہستی. جو ہی حضرت ممبر پہ بیٹھے تو زاروں قطار رونے لگے، بے قابو ہو کے رو رہے ہیں. بہت وقت کے بعد کسی نے ہمت کی ان کے خدام میں سے، حضرت کوئی بات پیش آئی، کہا یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، یہ اتنا بڑا مجمع، کہیں اللہ اس مجمع کو دین کی بات اس فاجر کے ذریعے تو نہیں پہنچا رہا ہے، کہیں اس فاجر کے ذریعے سے یہ دین کا بات آگے نہیں پہنچائی جا رہی. میں کیا کہہ رہا تھا، کہہ تو میں یہ رہا تھا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس وعید سے وہ اپنے لیے ڈرے اور دوسروں کو بشارت سنائے. اب معاملہ الٹا ہو گیا، جہاں میں نے دین کی دو باتیں سیکھی، جی بھائی فرشتے میرے لیے پر بچھاتے اور آپ بھی سلام نہیں کرتے مجھ سے، آپ کو میرے مقام کا بھی کچھ پتہ ہے؟ وہ شیخ ابرار رحمت اللہ علیہ، مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے فیض ابراری میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ کسی نے غالباً ان سے کہا یا کسی اللہ والے سے کہا کہ حضرت لوگ میری قدر نہیں کرتے. تو اس پر حضرت نے فرمایا، ارے بھائی لوگ تو لیلۃ القدر بھی کی قدر نہیں کرتے، آپ کی کیا قدر کریں؟ لوگ تو لیلۃ القدر کی قدر نہیں کرتے، آپ کی کیا قدر کریں؟ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وعید کو اپنی طرف منسوب کرے، بشارت کو اوروں کی طرف منسوب کرے، رخصت کو امت کی طرف منسوب کرے، عظیمت کو اپنی طرف منسوب کرے. کہ جہاں رخصت کا پہلو ہے، لوگوں کو رخصت دو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اس آیت میں تین حکم ہے، خذ العفو، آپ معافی اختیار کرو، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کرو. یہ خذ العفو میں بخاری میں روایت ہے کہ اس کے دو مفہوم نکلتے ہیں، ایک تو وہ جو میں نے ترجمہ کیا کہ آپ معافی اختیار کرو، دوسرا عفو سے مراد یہ ہے کہ اگر امت بقدر ضرورت کر لے ان سے قبول کر لو، ان سے لے لو اور آگے کام کو چلاؤ، اپنے اوپر پابندی ڈالو، اوروں کے لیے رخصت کا راہ کھولو، اس سے دل جڑیں گے لیکن اوروں کے اوپر عظیمت ڈالیں گے اور اپنے اوپر رخصت کریں گے، اس سے دلوں میں ٹوٹ پیدا ہوگی، اس سے دلوں میں ٹوٹ پیدا ہوگی، اس سے دلوں میں نفرت آئے گی. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ کفار مکہ اپنے زمانے جاہلیت میں بھی صدق ایک کمال تھا، عربوں میں سچائی کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولتے تھے. آج کا مسلمان، آج کا حافظ، آج کا عالم، آج کا حاجی، کوئی تمیز نہیں، جھوٹ ایک عام بات ہو گئی. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک فرمائے ہوئے تھے اور آپ نے کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، سب سے بڑے برے گناہ بتلا دو. صحابہ نے فرمایا، ضرور بتلائے حضور تاکہ ہم اس سے بچے. آپ نے کہا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وکان متکئا، ویسے تو آپ ٹیک فرما رہے تھے، فجلس، آپ بیٹھ گئے. پھر آپ فرمانے لگے، الا و شہادت الزور، الا و قول الزور، الا و شہادت الزور، الا و قول الزور، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت. دیکھو جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا، آپ اتنی مرتبہ اس کو رد اور دہرا رہے تھے کہ دل میں خیال آیا، خیال خیال. بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز کا ارادہ باندھ لیا، ادھر آپ نے اللہ اکبر کہا، میں نے کہا چلو میں حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں نفل کی نماز، میں نے کہا پڑھیں گے تھوڑا بہت تو میں بھی ساتھ میں پڑھ لوں، کتنا اونچا مقام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کا. آپ نے پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، میں نے کہا چلو بقرہ کے اوپر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، پھر تو جھکیں گے ہی جھکیں گے. آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران کے بعد میں نے کہا اب تو ختم کریں گے، سورہ آل عمران ختم کر دی سورہ نساء. بخاری کے حدیث سے آپ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، حتی هممت بأمر سوء، حتی هممت بأمر سوء، میرے دل میں ذرا عجیب سا خیال آیا، برا خیال بمانا عجیب سا خیال، کیا میں نے کہا کہ میں اپنی نماز توڑ دو. یعنی عبداللہ ابن مسعود کو بھی دیکھو رضی اللہ عنہ کہ وہاں تک چلے میرے بھائی، میں اور آپ تو وضو کب کا ٹوٹ جاتا، کب کا ٹوٹ جاتا اپنا وضو، وہاں تک چلے. اور یہ آپ کا قیام، پھر آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر، پھر آپ کا قومہ آپ کے رکوع کے برابر، یہ حال تھا. تو وكان متكئا فجلس فقال الا وشهادة الزور الا وقول الزور الا وشهادة الزور الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قرآن کریم کا ایک استنباط اور استدلال جو مفسرین ہمیں دکھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کس کے ساتھ مربوط کیا اور کس کے ساتھ جوڑ دیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی فرما برداری یہ اتنا اہم حکم ہے دین کا کہ پورے قرآن کو آپ دیکھ لو, آپ عمیق نظر سے دیکھو, طائرانہ نظر سے دیکھ لو, سطحی نظر سے, گہری نظر سے, آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جہاں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا, اپنی ربوبیت کو بیان کیا, ساتھ ساتھ ماں باپ کے فرما برداری کو بیان کیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان. پورے قرآن کو پڑھتے جاؤ آپ دیکھیں گے ادھر اللہ کی توحید جس سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے, توحید ہی اصل ہے اور سب کچھ توحید کا ہے, ادھر اللہ کی توحید, ادھر ماں باپ, تو اس کو ملا دیا. تو جن چیزوں کو ملایا جاتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے اس کے مقام کا. ترمیزی کی غالباً روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ بچا دے مجھے کفر سے اور قرض سے, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین. ایک صحابی کہنے لگے حضور کیا آپ نے قرض کو کفر سے کے برابر کر دیا؟ ادھر آپ کفر سے پناہ مانگ رہے, ادھر آپ قرض سے پناہ مانگ رہے, کیا وہ یکساں ہیں, برابر ہیں؟ آپ نے کہا جی. اور شارحین حدیث نے اس کا عجیب نکتہ بیان کیا, کیوں جب آدمی کے اوپر بہت سے قرض ہو جاتے ہیں اور وہ بہت سے قرض کا شکار ہو جاتا ہے, اب حلال و حرام کی تمیز رہتی نہیں, اب کمانے میں اسلام کے طریقے ہو یا کافر کے طریقے ہو, اپنے طریقے ہو یا غیر کے طریقے, بلکہ اگر اپنا ایمان چورنا بھی پڑے بیچنا بھی پڑے وہ کر بیٹھتا ہے کیونکہ اس کو تو کمانا ہے اور اس کو تو اپنے قرض دینے ہیں. اس لیے آپ نے کفر اور قرض سے ایک جملے میں پناہ مانگی. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا پیاری نصیحت کی, یا بنی ایاک والضہ ایاک والدین فانہ ہم باللیل وذل بالنہار. بیٹا قرض سے بچ کے رہنا, یہ تجھے رات کو نیند سے محروم کرے گا اور دن میں عزت سے محروم کرے گا. نہ دن کو تیری عزت رہے گی نہ رات کو تیری نیند رہے گی. کیا جملہ کہہ گیا, کیا جملہ. من مات وهو بریء من الكبر والغلول والدین. اب دیکھیے جھوٹ کے ساتھ کیا قرآن نے کہا, سورہ حج کی آیت ہے, فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بچو تم گندگی سے بتوں کی, بچو تم گندگی سے بتوں کی, اور بچو تم جھوٹ بولنے سے. جھوٹ کو کس کے ساتھ ملایا؟ بتوں کی گندگی کے ساتھ. برحال عربوں میں سچائی تھی, عربوں میں مہمان نوازی تھی. وہ ایک لمبی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کو پوچھا تھا کہ آپ کے اندر ایمان کی کتنی صفات ہے, تو کہا خمسن امرتنا بها, خمسن امرتنا بها رسلک, خمسن تخلقنا بها فی الجاہلیہ ونحن علیہا الی الان الا ان تنہانا یا رسول اللہ. جی پانچ تو ہم نے آپ سے سنے, پانچ صفات, پانچ تو ہم نے آپ کے رسولوں سے یعنی آپ کے قاصدوں سے صحابہ سے سنے, اور پانچ صفات تو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں. آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ تو علقمہ ابن علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا, اور آپ کو بڑا تعجب ہوا ان کی فصاحت سے, اللہ نے ان کو یعنی کلام میں روانی اور تسلسل اور فصاحت اور نطق اور حسن ادا سے نوازا تھا, بڑے بہترین بولنے والے تھے. تو کہا الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصيبة اذا حلت بالاعداء. کیا عجیب جملے ہیں. الشکر عند الرخاء, کہ جب اللہ تعالیٰ آسودہ والی زندگی دے، اللہ نعمت والی زندگی دے، تو شکر کے ساتھ زندگی گزارنا. والصبر عند البلاء، اور جب اللہ آزمائے تو صبر سے کام لے رہا. والصدق في مواطن اللقاء، اور جب آپس میں ملے تو سچ بولنا. والرضا بمر القضاء، والرضا بمر القضاء، اور تقدیر کے کروے فیصلوں پہ خوش ہونا. یہ الفاظ ہے، کبھی تقدیر، قسمت، قدر کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں میٹھے نہیں ہوتے ہیں اپنی ناقص نظر میں، اللہ کے علم میں کامل میں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. والرضا بمر القضاء، کہ کچھ کروا اپنے کو محسوس ہوا، موافق محسوس نے، اس پر صبر کرنا. وترک الشماتة بالمصیبة اذا حلت بالاعداء، یہ زمانے جاہلیت کے بعد کہ جب اپنے دشمن پہ کوئی مصیبت آئے، ہماری دشمنی ہو اپنی جگہ پر، لیکن اتنی بات ہم جانتے تھے، دوسرے کی پریشانی میں ہنسنا کبھی نہیں. یعنی آج تو بھائی کی مصیبت پہ ہنستے ہیں بلکہ دعا کرتے ہیں. اب تو درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ ہے کہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. خوریزی کا یہ عالم ہے کہ خدا خیر کرے، اب مسلمانوں کو مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے. خوریزی کا یہ عالم ہے کہ خدا خیر کرے، اب مسلمانوں کو مسلمانوں سے. وترک الشماتة بالمصیبة اذا حلت بالاعداء، اپنے دشمن کے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو ہم کبھی نہیں ہنستے. آپ نے کہا فقہا ادبا کادو ان یکونو انبیاء من خصال ما اشرفها. اس کا میں کیسے ترجمہ کروں، اس کا تو ترجمہ کرنا بہت. فقہا یہ ہے امت کے فقیہ، ادبا ان کو ہے زبان کے اوپر مہارت، کادو ان یکونو انبیاء وہ تو نبوت کے مقام سے بڑے قریب اور نزدیک ہے، کتنی عالی صفات کے وہ حامل ہے. وَأَنَا أُوصِيكُمْ بِخَمْسِ خِصَالٍ لِيَكْمَلَ اللَّهُ لَكُمْ خِصَالَ الْخَيْرِ. پھر آپ نے مزید پانچ بتلائی تاکہ یہ 20 مکمل ہو جائے، بات لمبی ہو جائے گی. یہ تو میں نے تمہیدی طور پر کہا، تمہیدی طور پر کہہ تو میں یہ رہا تھا کہ عربوں میں بعض امتیازی صفات تھی، لیکن قرآن کریم نے ان کے تین عیب کو ذکر کیا. اپنے وہ جو پہلا جملہ میں نے بیان کیا وہ ذہن نشین رہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی دنیا میں چمکا، چلا، برہا، ترقی کی، اپنے نام کو تاریخ کے اوراق پہ نقش کیا، وہ ترتیب والی زندگی گزار کے گیا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عدل ہے، اگر انسان اپنے دماغ کو اور اپنی سوچ کو ترتیب سے دنیا میں لگائے تو اس سے بڑھے گا، اس سے ترقی کرے گا، چاہے کفر ہو چاہے اسلام ہو. جب دماغ کو لگاتے ہیں تو دیکھو آج کے ہوائی جہاز، میں تو کہتا ہوں اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہم نے سکولوں میں یہ پڑھا ہوگا کہ یہ ایویشن کے انوینشن رائٹ برادرز ہے، لیکن یہ غلط ہے. شمال امریکہ کینیڈا میں ایک سائنس ایکسیبیشن تھا، مجھے وہاں حاضری کا اتفاق ہوا اور وہاں پر میں نے خود دیکھا کہ دا فرسٹ پرسن ہو انوینٹڈ دا ایئرکرافٹ، ہوائی جہاز کا ایجاد کرنے والا ایک مسلمان بندہ ہے عباس کر کے. آپ کھول کے دیکھو، میں نے پھر اس کی تحقیق بھی کی، یہ بات مستند ہے، سکول کے بکوں میں یہ بات ڈال دی گئی اور ہمارے کانوں میں پڑ گئی اور ہم یہی سمجھتے رہے اور اسی کو بڑھاتے رہے. لیکن ہوائی جہاز کا ایجاد کرنے والا مسلمان بندہ ہے، اس کا نام ہے عباس بن فرناس، اور اس کے اوپر پھر یہ دو بھائیوں نے بات کو آگے چلائی. تو آج جن لوگوں نے جہاز کو ایجاد کیا، اگر ان کو قبر سے زندہ کرے اور وہ دے کے جہاز کو، وہ خود مر جائیں گے. گریہم بیل، جس کی طرف فون کو منسوب کیا جاتا ہے، اس کو زندہ کر کے آج کا موبائل دکھا دو، وہ مرے گا ایسا کہ کبھی اٹھنے کا نام نہیں. کہنے کی بات ہے، جب انسان نے دماغ اور سوچ لگایا تو کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں، کیا تحقیق، کیا ترقی، کیا عروج، کہاں سے کہاں. لیکن قرآن کی جامعیت کو دیکھو، قرآن کی جامعیت کو دیکھو کہ جب تم سوار ہوتے ہو جانور پر اس زمانے میں، یا کشتی پر اس زمانے میں، یا گاڑی پر آج کے زمانے میں، یا ہوائی جہاز پر، قرآن نے ایسے الفاظ استعمال کیا کہ تمام سواریوں پہ وہ حاوی ہے. الحمدللہ الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس جانور کو، اس جہاز کو، اس گاڑی کو تابع کر دیا، ہماری خدمت میں لگا دیا، مسخر کر دیا. اگر خدا کی قدرت اور خدا کی مدد ساتھ نہ ہوتی تو ہم اس کو قابو میں لانے والے تھے نہیں. کبھی آپ نہیں دیکھتے پائلٹ، ایک چھوٹا سا پست قد آدمی، اب وہ جاتا ہے اپنے فلائنگ ڈیک میں، خدا خیر کرے یہ بندہ پوری جہاز کو اڑائے گا؟ اتنا چھوٹا سا لگتا ہے، 500 آدمی ہے، سوار ہے، 40,000 فٹ کے اوپر اڑان ہے، اور 14 گھنٹہ وہ آسمان کے اوپر چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. باہر کھول کے دیکھو تو فضا میں یہ تنکا سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. زمین پہ اترے تو پورے کی پوری ایک انسانیت نکلتی ہے، اور جہاں آسمان میں ہے تو ایک تنکا ہے. یہی تو قرآن کی تعریف ہے وہ سمندری جہاز کے بارے میں، اِن یَشَأْ يُسْكِنِ الرِّیحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، کہ اسی سمندری جہاز کو اگر مولا نے چاہا تو وہ تھام دے ہوا کو، تو یہ سمندر کے بیچ و بیچ میں رک جائے، بیچ و بیچ میں رک جائے. بہرحال انسان جب نظام ترتیب سے لگتا ہے، آج امت بے ترتیبی کے شکار ہے، بے ترتیبی. عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، انی لابغض الرجل فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الاخرہ، مجھے کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی کہ مجھے نفرت ہے کسی انسان کو بیکار دیکھتے ہوئے. نہ دین کا کام، نہ دنیا کا کام. یہ موبائلوں نے مروا دیا ہماری نسلوں کو، مروا دیا. نہ دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے، نہ تمیز، نہ ادب، نہ خیال، نہ دماغ، کچھ بھی نہیں. لا سمرت بعد العشاء، نبوی نسخہ نوجوانوں کے بچانے کا. چند 2-3 سال پہلے آسٹریلیا میں ایک پروگرام میں دعوت ہوئی، تو پروگرام ذرا دیر سے ہوا. پروگرام کے بعد وہاں میزبانوں نے کہی، کھانے کے اوپر دعوت دی، تو جتنے ضیوف باہر سے آئے ہوئے تھے سب گئے کسی ہوٹل میں، کسی ریسٹورینٹ میں کھانا ہوا. کھانے کے بعد جو وہاں سے نکلے تو کیا دیکھتا ہوں، ایک شیشہ کی کیفی ہے اور عرب نوجوان بیٹھے ہیں اور سگریٹ پیے جا رہے. یہ تو منظر سامنے آیا، ورنہ مثال ہے ہزاروں مسلمان نوجوانوں کا، دل کو ایسا درد لگا کہ آج تک نکلا نہیں. میں نے کہا اللہ، یہ وہی نسل ہے جو ہماری رہنما ہے، یہ وہی قوم ہے جو ہمارے مقتدا ہیں. آج امت کے نوجوان، یہ ان کی راتیں ہیں. جو رات دیر سے سویا تو دیر سے اٹھا، اور فرمایا آپ نے کہ جس کی فجر گئی شیطان نے پیشاب کیا اس کے کان میں، فاصبح کسلان، اب یہ اٹھ کے بھی سست، یہ سو کے بھی سست، آرام کر کے بھی سست، اس کی پوری دن میں سستی، ہر چیز میں ابتاحت، ہر چیز میں مصیبت. یہ نہ اس کے پاؤں دین کی طرف برہے، نہ دنیا کی طرف برہے، یہ کام ہی کا نہیں ہے. چنانچہ آقا نے جر سے کاٹ دی، عشاء کے بعد مجلسے ہی مت رکھو، عشاء کے بعد گپ شپ ہی مت کرو. اور بعض بیچارے بڈھے، اللہ سب کو توفیق دے، لوارو، وہ بولے لوارو، بہنیں لوارو، لوارو، انی واد نہلانی واد، نہیں نہیں نہیں. بڑھاپا اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی بھر کے جو گناہ آپ سے ہوئے، زندگی بھر کے جو کوتاہی رہ گئی، اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا دنیا کے تقاضوں سے. اب اللہ اللہ کر کے اپنی روح کو جانے دو. فسبح بحمد ربک واستغفر، امام نووی نے اس کو آخری عمر میں جو اعمال کرنے کے، امام نووی نے اس آیت کو شامل کیا. ہاں، چونکہ سورۃ الفتح یہ آخری سورت ہے بنزول، آخری آیت نہیں، آخری آیت میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ اس پر مفسرین کا تقریباً اجماع ہے. اختلاف ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, یہ بھی آخری آیتوں میں سے ہے. الیوم اکملتو, آپ کے وصال سے 80 دن یا 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئے. آخری آیت واتقوا یوما, آخری سورت سورۃ الفتح. سورۃ الفتح میں کیا حکم ہوا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر, تعریف کرتے رہے اپنے رب کی, استغفار کرتے رہے. آپ کی تو پوری زندگی ہے استغفار کی میرے بھائی, آپ کی تو پوری زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوتا تھا جب آپ ایک کام کرتے تھے جو کہ 100% درست ہے, لیکن بعد میں پتا چلا آپ کو کہ اللہ کی رضا مندی پوری طور پر کسی دوسری, اس میں بھی ہے لیکن وہ چیز افضل ہے اس سے, اتنا ہی آپ کو علم ہوتا تھا. تو آپ کو اتنا افسوس ہوتا تھا, یہ راجح تفسیر ہے اس آیت کی, آپ کو اتنا افسوس ہوتا تھا کہ اس نے آپ کی کمر کو توڑ دی. تو اللہ نے کہا ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك, ہم نے ہٹا دی آپ کے پشت مبارک سے وہ بوجھ اور وہ وزن جس نے توڑ دی آپ کی کمر مبارک کو. ہم نے اب آپ کو ثواب دے ہی دیا اس چیز کا جو کہ 100% افضل ہے, اور وہ بھی آپ نے اپنے اجتہاد سے کیا اور اس میں کوئی غلط نہیں, 100% درست, البتہ وہ چیز بہتر تھی, بعد میں آپ کو خیال ہوا تو افسوس اتنا ہوتا تھا. تو خیر, عربوں میں 3 عیب تھے جو قرآن نے ذکر کیا, یہ ان کے کمالات کی طرف میں نے لطیف اشارہ کیا, اور اسی میں اپنی بات کو جو ایک مضمون کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے اوقات میں نظم ہو, نظم ہو. دیکھو رمضان میں کتنا ہوتا ہے, کوئی آدمی مغرب کے بعد تھوڑی دیر زیادہ بات کرتے, بھائی پچی ملوتن ہے افطار نو کچھ ہمارے تراوی تیجا ہے پچی ملسو ہمارے مرتنی واٹے وائے, چونکہ ایک ترتیب ہے اپنی زندگی میں, ایک ترتیب ہے. فجر کے بعد کسی نے ہاتھ پکڑ لیا, او بھائی میں نے اونگو آوے تو جائے تھی پچی مورے تھی وات کر ہوں ترا دے, کیوں مجھے سونا ہے, روزہ ہے. مومن کی ہر زندگی ہر دن ایسا ہونا چاہیے. یہاں تو کسی نے ہاتھ پکڑ لیا تو دے دیا. ہاں, حسن بصری کا کیا زبردست مقولہ, زبردست مقولہ صحابہ کے بارے میں, لقد ادرکت اقواما کان احدهم اشح علی عمره منه علی درہمه. میں نے صحابہ کی مقدس جماعت کے ساتھ وقت گزارا, میں نے دیکھا پیسے میں وہ بڑی سخاوت کرتے ہیں, وقت میں وہ بہت بخل کرتے ہیں. پیسے آپ ان سے پوچھو وہ سب کچھ دے دیں گے آپ کو, وقت آپ کو ان سے نہیں ملے گا, چونکہ وقت کے وہ خود پابند ہیں. اب ہم الٹے ہیں, بھائی تو کہ نہیں چالا بھائی جو تو بہت سے بہ 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 تنے ہوں اتاور تنے ہوں اتاور. ہاں پیسے پیسے تو بھائی اپنے کے پاس خود بھی نہیں ہے, آپ کو کیا دو. الٹا معاملہ بالکل الٹا. صحابہ کے بارے میں کیا تھا, کان احدہم اشح علی عمرہ, اپنی عمر کے اوقات میں نہیں 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 میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا ہوں. آپ ہمارے اکابرین کو دیکھو, اوقات کے پابند, اوقات کے پابند. حکیم الامت کے یہاں تصنیف کا اتنا اہتمام تھا, وہ روزانہ لکھتے تھے, حتیٰ کہ فرماتے تھے اگر میرے استاد اور میرے بڑے آ گئے میں دروازے پہ پہنچ جاتا, ان کا استقبال کرتا, ان کو بیٹھک میں بٹھاتا, تھوڑی کچھ اکرام پیش کرتا, معذرت کر کے اپنا قلم اٹھا کے کچھ لکھ ہی لیتا تاکہ روزانہ لکھنے کا جو معمول ہو اس میں انقطاع نہ ہو, انقطاع نہ ہو. تو 3 عیب قرآن نے بیان کیے کفار مکہ کی سورہ مؤمنون میں, ایک ہے سورہ مؤمن ایک ہے سورہ مؤمنون. سورہ مؤمن 24ویں پارے میں, سورہ مؤمنون 18 پارے میں. اللہ پاک نے سورت کا آغاز اور انتہا ایک ہی پیغام سے کیا, اللہ پاک نے آغاز اور انتہا ایک ہی پیغام سے لیکن اسلوب الگ, قد افلح المؤمنون, اور ختم کیا انہ لا یفلح الکافرون. قد افلح المؤمنون انہ لا یفلح الکافرون, اسلوب الگ لیکن نظام کو ایک چلایا. سورہ کہف میں پہلی آیت میں نفی کی, دوسری آیت میں اثبات کی. بات ایک, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما, مفسرین کہتے ہیں کہ جس کی نفی کی اس کا اثبات دوسری طریقے سے، نہیں بنایا قرآن میں کجی، اس میں ٹیڑھا پن نہیں، سیدھا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس میں کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کسی قسم کا باطل یا کوئی اور چیز کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے۔ جب جبریل آتے تھے تو پوری طریقے سے قرآن نے وہ جب وحی کی حفاظت کا طریقہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شیاطین آسمانوں سے بگا دیے گئے، لیکن بگانے کے باوجود چوری چھپے وہ سن سکتے تھے، الا من استرق السمع، تو وہ تھوڑا بہت کان لگا کے سن لیتے تھے۔ بعض لوگ نہیں ہوتے یہاں بیٹھ کے اپنی ہلانی بڑی واٹو ہمراہ کریں، یہ کیا طریقہ ہے دین کا، کیا طریقہ، یہ خیانت ہے۔ الا من استرق السمع، لیکن آخری وحی کی حفاظت کے طریقے میں جب جنات نے اوپر جانے کی کوشش کی تو مار پڑی، اور دیکھا کہ آسمانوں میں کیا، ملئت حرسن شدیدہ، زبردست پہرے لگا دیے گئے، زبردست پہرے لگا دیے گئے کہ بھائی یہاں کچھ ہو رہا ہے، کہ جو بھی کوئی جائے گا وہاں سے اوپر، تحقیق کی تو پتا چلا کہ بھائی آخری وحی ہے اور اس کی حفاظت اور صیانت کے لیے اب کوئی اوپر نہیں جا سکتا ہے، لا یأتی وبالحق انزلناه وبالحق نزل، کیا عجیب، وبالحق انزلناه وبالحق، حق کے ساتھ ہم نے اتارا اور حق کے ساتھ اترا۔ کبھی کوئی پوچھتا ہے بھائی میں تراو سے لو ہڈیوں مکلاؤ تنے ملو، تو کہ ہڈیوں بھی بن کے وہ ہڈیوں بھائی کوئی نہیں تمہیں وہ ہڈیوں دیو، تو کہ نہ بھائی میں ہارے تھے مکلاؤ، ہیلو بھائی پچی نہیں کبر انہیں ہوں کے لے لو ہے، بھیجا تو درست لیکن ملا جو ہے خراب، اب وہ اس کی بیگ میں سے اس کے بیگ میں گیا، اور اس کی گھر والی نے اس کے پڑوسی کو دیا، اور اس کے پڑوسی نے اس کے، تو آتے آتے وہ پھٹ بھی گیا، آدھا نکل بھی گیا۔ نہیں نہیں نہیں، جیسے ہم نے جبریل کو بھیجا ویسے ہی زمین پہ پہنچا، وبالحق انزلناه وبالحق نزل۔ چلو بات تو جو کرنی ہے کرے، ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ تین عیوب، کیا مستکبرین به سامرا تهجرون، پہلا عیب جو ان میں پایا جاتا تھا کہ ان کو حرم کی خدمت پر بہت تکبر اور ناز تھا۔ کچھ پانی پلا دیں، یہ ویسے حج کے کعبہ کے متولی تھے، حجاج کی وہ پانی پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے بہت، لیکن ان کو ناز تھا، ان کو فخر تھا۔ ناز اور فخر ہو میرے بھائی تو اللہ میاں کے یہاں وہ مقبول نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ حدیث میں ہے، حدیث قدسی، الکبریا ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، تو جس نے تکبر کیا گویا اس نے مجھ سے لڑائی کی میری چادر کے پہننے میں۔ تو جس نے، جس کو ناز ہو، فخر ہو، کبر ہو، تو پھر وہ گیا کام سے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے سورہ بقرہ میں وہ حج کے مناسک میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک بزرگ کا کہ بڑے اللہ والے تھے اور ان کے چہرے پہ ایک نمایاں روشنی تھی، لوگ آ کر ان کے چہرے دیکھتے تھے، ایک بین روشنی، جنت کی، اہل جنت کی جو صفات قرآن نے بیان کی نا، کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، خوش و خرم ہوں گے ان کے چہرے، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے۔ ابھی میں کینیڈا میں تھا تو وہ کسی کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگے یار مول صاحب وہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کا عجیب نام رکھا مفسرہ، میں نے کہا وہ مسفرہ ہوگا، آپ مفسرہ بول رہے ہیں، وہ ہوگی مسفرہ، تو کہا نہیں وہ تو ایک ہی ہے، میں نے کہا وہ ایک ہی نہیں ہے، یا تو روشن کی بات ہو رہی ہے، آپ تو اندھیری کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کا چہرہ بہت روشن تھا، پھر وہ حج میں گئے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، حج سے واپسی کے بعد لوگوں کو امید تھی کہ ان کی روشنی میں، ان کے نور میں اضافہ ہوگا، قدر قسمت کی بات وہ روشنی جاتی رہی، اور ان کے چہرے پہ کچھ اندھیرا سا طاری ہو گیا. انہوں نے پھر اپنے شیخ سے رجوع کیا کہ یہ کیا ہوا ایسا؟ کہا جب آپ گئے تو آپ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے تھے اور یہی آپ کی نیکی تھی کہ کرتے تھے سب کچھ. کسی نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا متى اعلم انی محسن، مجھے کب معلوم ہو کہ میں اچھا آدمی ہو؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا علمت انک مسیء، جب تجھے یقین ہو اپنے دل میں کہ میں واقعی برا ہوں تو یہ دلیل ہے کہ تو نیک ہے، اور جب تو حج سے واپس آیا تو اس دماغ کے ساتھ کہ میرے تو حج ہو گیا، میں تو کسی وہ لطیفہ نہیں ہے، ایک شخص جا رہا تھا تو کہا بھائی آپ کون ہیں؟ تو کہا حاجی محمد. تو کہا آپ؟ تو کہا میں تو نمازی ابراہیم. تو یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ حاجی محمد میں نمازی پر حج آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا اور نام آپ کا لگ گیا، 25 سال سے روزانہ 5 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، میرا بھی تو نام پر ہے، میرا بھی تو نام کچھ پر ہے، نام تو آپ کا لگ گیا، میرا تو پر ہی نہیں رہا ہے. تو واپسی کے بعد آپ کے اندر تکبر آ گیا. تو میرے بھائی دوستو، یہ کعبہ کے خادم تھے لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ہم کسی چھوٹے ادارے میں کوئی خدمت دیتے ہو اور تکبر آ جائے تو پھر ہم نے اپنی نیکی دھلا دی، ختم، پھر اس پر کوئی نتیجہ مرتب ہونے والا ہے نہیں. کافر کے نیک اعمال کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے اعمال کی طرف، کر دیں گے ہم اس کو بکھرے ہوئے ذرات کی طرح، وہ بکھر گئے ہوا میں، منتشر ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، ختم، کچھ بھی نہیں ہے، اڑ گیا. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اڑ گیا، ختم، کوئی نیکی نہیں، کچھ بھی نہیں سامنے نہیں آئے گا. یا دوسری تعبیر کی قرآن نے ان کے نیک اعمال کی، او كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، جیسے چمکتی ہوئی ریت ہے صحرا میں کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے، دور سے راستے پہ دیکھے سورج کا عکس پڑتا ہو تو آدمی کہتا ہے پانی ہے، کوئی نہیں تھوڑا آگے چلو میری پیاس بجھے گی، بڑھاؤ بگاؤ آگے پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ پیاس بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سوائے عذاب کے. یہی حال ہے ان کے نیکی کی، شکل ہے، صورت ہے، حقیقت سے عاری اور خالی ہے. تو کعبہ کی خدمت کی تکبر کیا، قرآن نے اس کے بیان کیا کہ یہ برا ہے. ان کا کعبہ سے ایسی نسبت تھی کہ جو عربی سمجھے وہ میری حقیر بات، میری مطلب یہ قرآن کی بات، میری بات حقیر، قرآن کی بات اعلیٰ. یہ بات جو مفسرین نے بیان کیا وہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک لغوی بات ہے، عربی بات ہے کہ ہی جو ہے بی ہی، یہ ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے اپنے ماقبل ایک مرجع چاہتی ہے. ہم بولیں گے وہ، تو وہ سے پہلے کوئی بندہ کا تذکرہ ہو تو پتہ چلے وہ، ہاں وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، بھائی پہلے کہو کہ ابراہیم آیا، پھر کہو وہ بیمار ہے، وہ نہیں کھا رہا ہے، لیکن وہ سے شروع کرو تو وہ کون ہے؟ اللہ پاک نے یہاں پر مرجع ذکر کیا نہیں، مفسرین کا کہنا. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مستکبرین بھی تکبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ، لیکن مفسرین کہتے ہیں چونکہ اہل مکہ کا ربط اور تعلق کعبے کے ساتھ اتنا گہرا تھا کہ کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے، اگرچہ سیاق و سباق میں اس کا ذکر صراحتاً نہیں، کہ یہاں پر وہ ضمیر کعبے ہی کی طرف لوٹتی ہے. بھائی جب کوئی دو آدمی ساتھ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہیلو پاچھو، ہیلو ہاتھ پاچھو، بھجے لو اٹھو. بھائی ہیلو کون نے، ہیلو بیجو کون، بیج تیج بیجو کون. عربی میں اس کو عہد ذہنی کہتے ہیں، عہد ذہنی. فعصا فرعون الرسول، کہ نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. یہاں رسول میں جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی ہے، کہ سب کو پتا ہے فرعون نے جس رسول کی نافرمانی کی وہ موسیٰ علیہ السلام، تو ذہن میں معہود ہے، معہود فی ذہن ہے، ذہن مستحضر ہے. بہرحال کعبے سے ان کی تکبر ہو گیا، خدمت کی لیکن تکبر کیا. اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ ہمیں تکبر سے بچائے میرے. سامرن. دوسرا مسئلہ سامرن کیا؟ سمر عربی میں اصل میں کہتے ہیں چاندنی رات کو. تو عربوں کے یہاں دستور تھا جب چاندنی رات ہوتی تھی تو وہ مجلس لگاتے تھے, آج بہنے گپ شپ کروانا, ہاں بہنے واٹو سامرن. تو پھر یہ لفظ مستعمل ہونے لگا بات چیت میں, اس لیے پھر آپ نے فرمایا لا سمرت بعد العشاء, کہ عشاء کے بعد مجلس نہ جمائے. اصل میں سمر کہتے ہیں وہ چاندنی رات کو, لیکن چونکہ چاندنی رات میں یہ باہر بیٹھتے تھے, جیسے بعض لوگ گرمی کی راتوں میں, بعض سنیچر کی راتوں میں, بعض جو بھی لوگوں کے اپنے اپنے معمول ہوتے ہیں, تو عربوں کے یہاں یہ دستور تھا کہ چاندنی رات میں وہ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. باتیں, قرآن نے یہ دوسرا عیب ذکر کیا. اب ہم غور کریں اپنی زندگی میں میرے بھائیو, کہ کتنا ہمارا اوقات, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کتنا باکمال ہے رضی اللہ عنہ, ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم طلعت فیہ شمسہ غربت فیہ شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی. مجھے اپنے کسی چیز کے کھونے پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا افسوس مجھے اس پر ہے کہ میں سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھوں, مغرب میں غروب ہوتے ہوئے دیکھوں. مجھے علم ہوا کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میری نیکی میں اضافہ نہیں ہوا. یعنی ان کو اس بات کا افسوس ہے کہ میری نیکی میں اضافہ نہیں ہوا. ہمارے یہاں کوئی دن جاتا نہیں ہمارے گناہوں میں اضافہ کے بغیر. یعنی اگر ہم اتنا بھی کریں کہ بھئی چلو نہ نیکی آگے بڑھی نہ گناہ زیادہ ہوئے, تو چلو سوا ان سوا, برابر برابر. ویل للمطففین, اللہ نے کہا ہلاکت ہے. ویل کے دو ترجمے ہیں, یا تو جہنم میں ایک گاٹی ہے یا ہلاکت ہے, بدعا کلمہ. ویل للمطففین, ہلاکت ہے نقصان اٹھانے والوں کے لیے جو لوگ غبن دھوکا چیٹنگ کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب وہ لوگوں سے وصول کرتے تو پورا وصول کرتے. مفسرین کہتے ہیں اللہ پاک نے اس کی برائی نہیں بیان کی, لوگوں سے اپنا پورا حق وصول کرنا وہ برا نہیں ہے, لیکن اس کے ضمن میں جو اگلا جملہ اللہ نے بیان کیا اس کو ملا کر اب اس کی مذمت سامنے آئی. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. بھائی جب آپ کو اپنا پورا چاہیے تو اوروں کو بھی اپنا پورا دو, اوروں کو بھی اپنا پورا دو, لینے میں ماشاءاللہ پورا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایک تھے بےچارے اللہ کو پیارے ہو گئے, جم کہ ایک تو منے آگ ٹی بو ہارے تھی نہیں جوائے, پن رات نہ پہ انہیں گنوانو آ رہے, پیسے میں گن سکتا ہوں, ویسے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں صحیح, لیکن پیسے گننے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں. تو لوگوں سے جب آپ لیتے ہیں آپ پورا لیتے ہیں, لیکن جب لوگوں کو دیتے ہیں آپ کو پورا نہیں دیتے. اس کو بیان کیا برا, تو دونوں پہلو کو سامنے رکھا. تو مستکبرین بھی سامرن, بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. اب جب آدمی بیٹھے بیٹھے باتیں کرے گا میرے بھائی, تو کتنی دیر تک وہ نیکی کی بات کرے گا؟ اس کا آخری نتیجہ وہ تیسری بات ہے جس کو قرآن نے بیان کیا, تہجرون. یہ حجر سے ہے, حجر سے نہیں ہے, یہ حجر سے ہے, یعنی ہاں کے اوپر ضمہ ہے. اور وہ کہتے بےہودگی کو, بکواس کو, یعنی غلط باتوں کو. ایک ہے حجر جس کا معنی چھوڑنا, والمہاجر, اور یہ ہاں کے اوپر ضمہ ہے کہ آدمی جب بیٹھے بیٹھے باتیں کرے گا اور مجلس لگے گی اور گپ شپ ہوگی, تو پھر وہی جو میں نے کہا لوارو, وہی تو نکلے گا اس کے بعد. ادھر کے حکیم الامت نے کیا جامع نسخہ بتلایا, کہا لوگوں کی اچھائی بھی مت بیان کرو, لوگوں کی اچھائی بھی مت بیان کرو. تو آپ اعلان کرو گے,
کسی نے رستے میں گاڑی کھڑی کر دی, گھر والوں کی گاڑی نکل نہیں پا رہی ہے, یہ سائڈ میں گلی میں
گاڑی فور ویلر ٹو ویلر
فور ویلر کسی کی,
پر دیکھو جس کے وہ جلدی چلے جا ان پہ ان مار رہا ہے بھائی,
ہارن مار رہا ہے کب سے.
بس خیال کر کے ہٹا دو. ہاں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اس لیے کہ شیطان کی بات کیا ہے, شیطان کہتے ہیں چلو لوگوں کی نیکی بیان کرو, تو شیطان سل جاتا ہے, ایک بات ڈالتا ہے تو کہتے ہیں ہاں وہ نیکی کرتا ہے, وہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں لیکن مجھے کچھ اور باتیں بھی معلوم ہیں ان کے بارے میں, لیکن خیر چھوڑ دو, نہیں بات کرنا, نہیں بھائی کیا ہے, نہیں چھوڑ دو. تو بس شیطان شروع کرتا ہے یہاں سے اور پہنچاتا ہے وہاں, اور بقول مولانا ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے لوگوں میں یہ عادت ہے, دیکھیں مول صاحب آپ کوئی نہیں گیبت نہیں کرے پنکالی ایک وسطو, دیکھیے اسی میں بدو آئی گئی وجہ آپ سے, آپ کوئی نہیں گیبت کوئی ڈرو نہیں, اللہ معاف, توبہ توبہ, گیبت نہیں کرو, گیبت آپ نے نہیں کرے, آپ نے کام نہیں گیبت, ہاں اپن ایک وسطو کالی ایک واہ, اور اسی میں سب کچھ آ گیا. ہاں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے لوگ شراب پئیں گے, میری امت, صحابہ نے کہا وقد بین اللہ فیہا ما بین یا رسول اللہ, حضور یہ ساری وعید جو آپ نے سنائی شراب کی وہ سب وعید ان کو پتا ہوگا, امت کو معلوم ہوگا, اس امت کے نوجوان کو معلوم ہوگا کہ شراب حرام ہے, اس کے باوجود وہ پئیں گے. آپ نے کہا ہاں وہ ایک کھیل کھیلیں گے, چال چلیں گے, کیا یسمونہا بغیر اسمہا فیستحلونہا, وہ تو پئیں گے شراب, نام رکھیں گے اس کا کچھ اور, بولیں گے غیبت, نام کہیں گے کچھ اور, آپ نے تو غیبت کوئی ڈرو نہیں کرے, پر سماج میں جی چاہے تے وات کرو پڑے کہ علماء نے قبر پڑے, غیبت کیم کرے, آپ نے کوئی ڈرو نہیں کرے. یسمونہا بغیر اسمہا, آپ نے کہا وہ چال بازی کریں گے, کیا چال بازی کریں گے, نام رکھیں گے شراب کا کچھ اور اپنے دماغ میں حلال کریں گے. تہجرون, تیسری بات, تم بکتے ہو, تم بکواس کرتے ہو. آج کفار مکہ کے جن تین عیوب کے اوپر قرآن نے ظاہر کیا, افسوس کے ساتھ امت ان تینوں بیماریوں کے شکار ہو چکے. آج ہم کو اپنی تھوڑی نیکی کے اوپر فخر, اور میں کہتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے, آپ کو توفیق دے, فخر ہر صورت میں اللہ کو پسند نہیں, لیکن نیکی کا فخر وہ مال کے فخر سے بھی بدتر. اپنی نیکی کے اوپر فخر, وہاں تنبیہ الغافلین میں باب العجب میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے عبد اللہ 60 سنہ, 7 سال مسلسل اللہ کی عبادت کی بنی اسرائیل میں, پھر اللہ سے دعا کی, دعا قبول نہیں ہوئی, تو کہنے لگا یار اللہ کے یہاں تیرا اتنا اونچا مقام نہیں ہے جو کہ تو سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, خطاب کر رہا ہے کہ یار تو سمجھتا ہے کہ تو اتنا نیک ہے نا, تو اتنا نیک نہیں ہے, اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, اگر تیرا مقام بہت اونچا ہوتا تو کب کی تیری دعا قبول ہو جاتی. تو نبی زمانے کے نبی پہ وحی نازل ہوئی کہ اس بندے کو کہو کہ اس ایک گری میں جو اس نے اپنے آپ کو نیچے کر کے دکھایا وہ اللہ میاں کو 7 سال کی عبادت سے زیادہ پیارا ہے, چونکہ عبادت نام ہے عبدیت کے اظہار کا کہ ہوں میں بندہ, العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل, عربی کا کیا پیارا جملہ ہے, بندہ بندہ ہے چاہے وہ کتنا چر ہے, بندہ بندہ ہے چاہے وہ کتنا چر ہے, بیٹا بیٹا ہے چاہے وہ کتنا چر ہے, شاگرد شاگرد ہے, استاد استاد ہے. اللہ بلا کرے ہمارے استاد قاری ایوب صاحب کا, ابھی یقین جانے عشاء پڑھتے پڑھتے کچھ آج سے 28 سال پہلے کا ایک واقعہ اللہ گواہ میرے ذہن میں آ گیا, شاید قاری صاحب کو یاد ہو نہ یاد ہو, قاری صاحب کے پاس جہاں ہم نے قرآن بھی پڑھی وہاں اردو بھی سیکھی, اردو تو اب بھی مجھے نہیں آتی ہے لیکن تھوڑی بہت جو سیکھی قاری صاحب کے پاس اور دیگر اساتذہ, مجھے ابھی تک وہ دن یاد ہے 1990 کی بات, تاریخ صحیح نہیں لیکن سال مجھے یاد ہے, عربی اول کا سال تھا, وہ اردو کا قاعدہ پڑھتے تھے اور قاری صاحب نے لکھ کر دیا تھا کہ چند, چند کا ترجمہ نہیں آتا تھا مجھے, چند لفظ چند باز جراک ہوں بولے, ہاں چند, تو بہرحال اپنے برے برے ہیں, چاہے تم کتنا ہی چر ہو برے 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 ہے, ماں باپ ماں باپ ہے چاہے تم کتنا ہی اڑو, بندہ بندہ ہے رب رب ہے. تو 7 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ کو پیارا ہو گیا، چونکہ اس میں کیا کہا، اس میں اپنی عبدیت. اور مطرف ابن عبداللہ کا مقولہ ہے، لَأَنْ أَبِيتَ نَائِمًا وَأُصْبِحْ نَادِمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيتَ قَائِمًا وَأُصْبِحْ مُعْجِبًا. رات بھر میں سوؤں اور تہجد نہ پڑھوں اور اٹھ کے افسوس کروں، مجھے یہ زیادہ پیارا ہے کہ میں رات زیادہ پیارا ہے بنسبت اس کے کہ رات بھر میں تہجد کروں اور اٹھ کے صبح کو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھو. پوری رات سو جاؤ اور صبح کے افسوس کرو، یار میں نے تہجد نہیں پڑھی، یہ بہتر ہے کہ رات بھر تہجد پڑھوں اور صبح کو دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھو کہ بھائی تو تو سو کے آیا، میں تو نماز پڑھ کے آیا. رات بھر سو اور افسوس سے اٹھو، یہ بہتر ہے. تو پہلی مرض، اللہ مجھے بچائے، آپ کو بچائے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائی یہ بڑوں کا احسان ہے، ان کی توجہ ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت چلا دیا اور بلوا دیا، ورنہ علم سے عاری خالی ہو، علم نہیں ہے میرے پاس. دوسری بات سامرن، اس کی ہم توبہ کریں میرے بھائی، اور اپنے اوقات میں ترتیب لائے. اور تہجرون یعنی وہ عشاء کے بعد ہو. میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں نے، گالی تو بہت بری ہے پن گجراتی نہیں گالی، کیوی گار، کیوی گار، گار تو کیوی گار. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. علماء نے گناہ کو، گالی کو گناہ بے لذت میں شامل کیا ہے. ایک عجیب کتاب ہے، مطالعہ کا اتفاق ہوا، اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابرین کو کہ انہوں نے پوری کتاب کی فہرست کو جمع کیا کہ کم از کم ان گناہ کو تو چھوڑو جس میں نفس کو کوئی لذت بھی نہیں ہوتی. بھائی آدمی حرام دیکھے، حرام تو حرام ہے، پن کہ بھائی جو ہے بھائی کیوں بنے، اس کو غلط فائدہ ہوتا ہے، اس کو غلط لطف ہوتا ہے، اس کو غلط مزہ ہوتا ہے. حرام حرام ہے، میں نہیں کہتا ہوں. دیکھو، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. لیکن اگر آنکھوں کو تو ان سے نہ بچائے، ممکن نہیں دل کا تیرے ان سے بچانا. کہ جوئی لی ڈوبائے تو اکی رات تری انگو نکلی جائے بھائی، یہ ویچار ماں ہیلو فاسٹ فورورڈ ماں چلاچ کر ہے بھائی نے بچی جنہ اوپر ہیلی منے جوتی ہو جائے یار. یہ تو جوئی جوئی نے منے منے لگی کہ انہیں مسکراہت میں بھائی ہے ہیلا بیجا تے مسکراہت ہے تو نکا منو خوش تھا ہوں منے بھائی اچھے نا اچھے نا بھائی اچھے نا اچھے نا ہاں. تو گالی، دیکھو عجیب تفسیری نقطہ مفسرین کا لکھا ہوا، اللہ نے ذہن میں ڈالا، ساتویں پارے کے آخری صفحہ، اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرے آپ اس وحی کی جو کی گئی آپ کی طرف اپنے رب سے. واعرض عن المشرکین، اور اعراض کیجئے آپ مشرکوں سے. اور آگے پھر کیا بات کہتے، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. دو باتیں یہاں ملحوظ رکھیے، ملاحظہ فرمائیں، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ہمارا مذہب، ہمارا دین کتنا پاک ہے، گالی مت دو، برا مت کہو، لانتان مت کرو ان لوگوں کو جن کے معبود ہے اللہ کے سوا، ان کے معبودوں کو برا اور گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ بدلے میں اللہ کو گالی دیں گے، پھر وہ بدلے میں اللہ کو گالی دیں گے. وہاں تفسیر عثمانی نے اس کے شرح، اس کے حاشیے میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے عجیب بات لکھی ہے کہ آپ مناظرہ کر سکتے ہیں، عاقلانہ افہام و تفہیم کر سکتے ہیں، کہ بھئی دیکھو عقل مندی سے ایک بات سمجھو، آپ جس کی پوجا کرتے ہیں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، یہ آپ سوچو، لیکن مذاق تحقیر وہ عیب نکالنے نہیں، سمجھانے افہام و تفہیم اور ہے، گالی دینا اور ہے. کہتے ہیں بھائی آپ کو مجھے سمجھانا ہے یا میرا مذاق اڑانا ہے؟ سمجھانا اور ہے، مذاق اڑانا اور ہے. تو قرآن نے کہا جو پوجا کرتے کسی اور کی ان کو گالی مت دو. لیکن عجیب استدلال کیا مفسرین نے، اللہ بلا کرے ان کا، کہ اوپر سے واحد کا صیغہ چلا آ رہا ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض. اور جہاں گالی پہ ممانعت آئی تو جمع کے صیغے آیا، اور قرآن میں کوئی اتفاق نہیں ہے، سب مربوط ہے اور اس میں حکمت ہے. فرمایا گالی مت دو تم، وحی کی اتباع کا حکم دیا آقا کو اور آقا کے ذریعے ہم کو، اور جہاں گالی نہ دینے کا حکم آیا کہ گالی مت دو، ہم کو کہا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. وجہ اس کی مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں گالی تھی ہی نہیں، آپ کی زندگی میں گالی تھی ہی نہیں. اس لیے ولا تسب نہیں ہے، ولا تسب الذین، تم گالی مت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، کسی نے ابو بکر کو برا بلا کہا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا، پھر اس نے کچھ کہا، ابو بکر برداشت کرتے رہے، پھر ابو بکر نے بھی ذرا سختی سے جواب دیا اور کچھ کلمات سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہے. اس آدمی نے دو تین مرتبہ کہا، وہ گویا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابھار رہا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے برداشت کر، اس کے دو تین جملے کے بعد پھر کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ولعان کلا ورب الکعبہ، صدیق ولعان، ایک طرف ابو بکر صدیق اور ایک طرف لعنت دینا، یہ دو باتیں ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ دو باتیں ایک بندے میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا، آپ تو بڑے عالم ہو، علم کا خلاصہ لکھ کر دو، ان اکتب الی بالعلم کلہ، کہ پورا علم لکھ کے دو. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا علم تو بہت ہے بھائی، کتنا لکھو، علم تو کتنا ہے، لیکن تین باتیں کرو. ان العلم کثیر ولیکن ان استطعت ان تلق اللہ عز وجل خفیف الظہر من دماء الناس خمیص البطن من اموالہم کف اللسان عن اعراضہم ففعل. دیکھو تین باتیں کرو تو آپ نے پورے علم پہ عمل کر دیا. جب اللہ میاں کے یہاں آپ پہنچو، آپ کا دامن آلودہ نہ ہو کسی کے خون کے دبے سے، آپ کے پیٹ میں کسی کا لقمہ نہ ہو، اور آپ کی زبان سے آپ نے کسی کو ذلت ذلیل نہ کیا ہو، آپ نے دین پہ عمل کر دیا. آپ تین باتیں کر کے آؤ. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور پھر ختم کرتا ہوں. بات جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وقت میں ترتیب ہو، میرے بھائی ترتیب ہو. صحابہ نے حسن بصری نے کہا کہ پیسے سے وہ برے لگاتے تھے لیکن وقت کے پابند ہیں. دیکھو فون ایک ضروری چیز ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکال دو، حقیقت حال ہے اور ضروری ہے، لیکن جو ہے اس کا ہمیں پوچھنا ہے اپنی زندگی میں کہ اس کے منافع زیادہ ہے لیکن یا اس کے نقصان زیادہ ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے ہر ایک آدمی کہ مجھے اس سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے، بعض فتنے ایسے ہوں گے کہ جو جان کر دیکھے گا اس کو، من اشرف لہا استشرفت ہو، کہ جان کر دیکھ لیا تو فتنہ نے اس کو کھینچ لیا. اب وہ دیکھتے دیکھتے براؤزنگ کرتے کرتے ذرا کیوریوسٹی گاٹ دا بیٹر آف ہم، تو ذرا دیکھ ہی لے کہ اس میں کیا ہے، تو دیکھ ہی لیا تو جو غوطہ لگایا وہ ڈوبا، غوطہ لگایا وہ ڈوبا، پھر وہ گیا کام کا بنا ہی نہیں، پھر یہاں سے وہاں، اس میں ملوث اس میں ملوث، اس بیماری کے شکار اس بیماری کے شکار، اس کے ساتھ عشق اس کے ساتھ عشق، یہ گناہ وہ گناہ، یہ زندگی الٹی ہو گئی. جب لوگ سوتے ہیں وہ بیدار، جب لوگ بیدار وہ سوتا ہے، اس کی رات دن، اس کا دن پوری زندگی. مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامن برکاتہم نے ایک دن فرمایا، ایک آدمی کبھی باہر نکل جائے جلدی جلدی بھاگنا ہے، تو جلدی جلدی میں وہ بائیں پیر، وہ بائیں جوتے کو سیدھے پیر میں ڈال دے، اور سیدھے وہ پیر کو بائے سیدھے جوتے کو بائے پیر میں ڈال دے. اب وہ بھاگتا بھاگتا ہوا نہیں, کوئی بات نہیں, دو تین منٹ کے بعد اس کو رکنا پڑے گا, جوتے بدلو بھائی, صحیح پہنو اور پھر آگے چلو. اس لیے کہ انڈا جوہرا پیری نے کتنے نہیں جائے وہ ڈارے پری جائے, ایک کام بنے نہیں. تو فرمائے جس کے جوتے غلط ہو وہ نہیں چل سکتا ہے, جس کی زندگی غلط ہو وہ کیسے چلے گا. جس کے جوتے غلط ہو, جوتے غلط ہو تو وہ دو قدم نہیں اٹھا سکتا ہے, جس کی زندگی غلط ہو وہ کیا چلے گا. اور یہی حال ہے آج ہمارے, زندگی غلط ہوگی. ایک صحابی کا واقعہ ہے, سعید بن عامر رضی اللہ عنہ, تو وہ کوفہ کے گورنر تھے, تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو کوفہ والوں نے شکایت کی ان کے بارے میں کہ ہمیں چار شکایتیں ان کے بارے میں. یہ واقعہ آپ سنیے اور اسی مضمون کو اس سے چلاتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو انہوں نے آ کے سے یہ حمص کے گورنر تھے, اور یہ حمص کو کہا جاتا تھا الکویفت الصغرا, چھوٹا سا کوفہ, کیونکہ کوفہ میں لوگ بڑی شکایت کرتے تھے اپنے حاکموں کی, ان کو کبھی اطمینان نہیں ہوتا تھا جو کوئی بیٹھے, حتیٰ کہ سعد ابن ابی وقاص تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے, ان کے اوپر بھی ان کو اشکال تھا. بعض لوگ نہیں ہوتے مولوی کیسا ویسا ہو, اپن مولوی ہی ہڈوچ نہ دے, بعض لوگ نہیں ہوتے امام بیچارہ کتنا ہی اچھا ہو کتنا ہی اچھا ہو, نہیں وہ ان کی تلاوت صحیح نہیں, نہیں وہ ان کی تقریر صحیح نہیں, نہیں وہ اصل میں لوگ سے ملتے نہیں. ارے بھائی کیا چاہے آپ کو, آپ کو کیا چاہے. تو اس کو کہا جاتا تھا الکویفت الصغرا, چھوٹا سا کوفہ. تو سیدنا عمر نے ان کو لگایا, پھر وہ حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہمیں چار شکایتیں آپ کے گورنر کے. کہا وہ کیا شکایت ہے. سیدنا سعید بن عامر کو بٹھایا, عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے اور قوم کے لوگ وہاں آئے. نشکو اربعا من افعالہ لا یخرج الینا حتی یتعالی النہار, یہ جو ہے صبح کو ہم سے ملتے ہی نہیں, دن کو چھر جاتا ہے وہ دوپہر سے کچھ پہلے اسی وقت وہ نکلتے ہیں, اس سے پہلے وہ کبھی ملتے ہی نہیں. دوسری بات لا یجیب احدا بلیل, رات کو اگر آپ کو ان سے ملنا ہے تو رات کو وہ کبھی ملنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تیسری بات ولہ فی الشہر یوم لا یخرج, مہینے میں ایک دن ہوتا ہے, ہر مہینے میں ایک دن وہ کسی سے نہیں ملتے اور وہ دن بدلتا رہتا ہے, لیکن ایک دن اچانک ایسا رہتا ہے مہینے میں کہ آپ کو کوئی بھی تقاضا ہو ان سے ملنے کی بات ہو کچھ بھی ہو وہ ملیں گے ہی نہیں. اور چھوٹی چیز عجیب ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اچانک سے جو ہے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے پھر وہ بے قابو ہو جاتے ہیں, بے قابو ہو جاتے ہیں پھر کچھ مدت کے بعد وہ قابو میں آتے ہیں, پھر ان کی حالت ذرا سنبھل جاتی ہے, لیکن وہ کبھی کبھار شرما شرمی ہو جاتی ہے. ہم بیٹھے ہوئے اور اچانک سے یہ بات کیفیت ہو جاتی ہے اور کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم لا تخیب رجائی فیہ, اللہ بہت امیدوں سے میں نے ان کو گورنر بنایا, آپ ایسا نہ کریں میرے خدا کہ جس امید کا مجھے یعنی ان کے ساتھ وابستہ تھا کہ مجھے نا امیدی کا سامنا کرنا ہو ان سے, مجھے امید اچھی تھی ان کے بارے میں, کہیں میں نا امیدی مجھے ان سے نا امیدی نہ سننی پڑے. کہا ٹھیک ہے. پہلا سوال کیا تھا, کہ لا یخرج الینا حتی یتعالی النہار, صبح کو نہیں ملتے دن کو آگے بڑھ جاتا ہے چاش کا وقت پھر جا کے وہ نکلتے ہیں. کہا سعید اس کا کیا حل ہے. کہا کہ لیس لی اہلی خادم, گھر میں کوئی خادم اور نوکر نہیں ہوتا ہے, صبح کا وقت میں نے نکالا ہے اپنی بیوی کو گھریلو کام میں مدد کرنے کے لیے, یہ وقت اپنی بیوی کا ہے اور گھریلو مسائل کے لیے ہے اور وقت میں نے اس کے لیے فارغ کر دیا ہے اور یہ میرا طے شدہ وقت ہے, اس وقت چاہے کچھ اور ہو جائے لیکن چونکہ میں شادی شدہ ہوں گھر میں خادم نہیں ہے اور یہ بھی میری ذمہ داری ہے اس کو بھی مجھے سنبھالنا ہے, تو آپ معاف مجھے معذور سمجھے لیکن یہ میرا وقت ہے. میں یہ ایک بات کی ایک تاکید کر رہا ہوں, ایک بات کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں ادب کے ساتھ, آپ برا نہ مانے یہ میری تلاوت کا وقت ہے, آپ برا نہ مانے یہ میرے ماں باپ کی خدمت کا وقت ہے, جو بھی اپنا نظام بنائے ہر چیز کے لیے وقت بنائے, ہر چیز کے لیے وقت بنائے, کچھ سیر و تفریح کے لیے بھی, لیکن وقت ہو وقت 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 کے ساتھ محبوس وقت کے ساتھ مقید. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا جملہ سنا کر تم خوش, کہا ہم خوش. اچھا دوسری بات یہ ہے لا یجیب احدا بلیل, رات کو وہ کسی کا جواب دیتے ہی نہیں. کہ سید ابن عامر اس کا کیا جواب ہے. کہ جعلت النہار لہم وجعلت اللیل للہ, دن تو میں نے ان کو دیا رات کم از کم میں اللہ کو دوں, دن تو میں نے ان کو دیا رات تو میں اللہ کو دوں. جب مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی اسکندریہ میں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بے چین تھے, بیتاب تھے, پریشان تھے. تو اس وقت معاویہ بن خدیج, معاویہ بن ابی سفیان نہیں, معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ یہ قاصد بن کر واپس آئے. عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے, مسجد نبوی کے صحن میں تھے, اور وہ خادمہ کو کہا تھا کہ جب قاصد آ جائے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا تاکہ مجھے پتا چلے. آپ نہیں دیکھتے میرے بھائی, بعض لوگ وہ ان کو کرکٹ کا شوق اور اسپورٹس کا شوق, کتلو بے چین بھائی, بھائی تم جادو میں جاؤ, نہیں 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 اچھا تو ناچے جو کہ نہ بھائی آنی بولنگ چاہیے, آنی بیٹنگ چاہیے, ڈاکٹر جو ڈاکٹر ہوں بھائی, تنے یہ جیتے تو تنے پہ مل ہے, تنے ہوں مل ہے, کہیں نہیں مل ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے, اتنے میں وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ دوپہر کا وقت ہے, امیر المؤمنین قیلولہ کرتے ہوں گے, ابھی مناسب نہیں ہے. خادمہ کو پتا چل گیا کہ وہ آگے, عمر رضی اللہ عنہ کو بتلا دیا. عمر رضی اللہ عنہ کہا بھائی ان کو جلدی بلاؤ, معاویہ بن خدیج کو جلدی بلاؤ. تو وہ جلدی لے آئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا بھائی آپ مصر سے آئے, اسکندریہ سے آئے, ہم خبر کے انتظار میں ہیں, آپ آ کر مجھے کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ تو کہنے حضرت دوپہر کا وقت تھا, میں سوچا شاید آپ آرام کر رہے ہیں. سیدنا عمر نے کیا جملہ کہا, کیا جملہ کہا, ان نمت النہار ضیعت الرعیہ وان نمت اللیل ضیعت نفسی فکیف النوم بین ہذین یا معاویہ. کیا جملہ, کیا جملہ, اللہ مجھے معاف کرے, میں کسی کی طرف نگاہ نہیں کر اپنی طرف, کہ اے معاویہ اگر میں دن کو سوتا رہوں تو مجھ سے بدتر بادشاہ کوئی نہیں, میں نے رعیہ کو ضائع کر دیا, اور اگر میں رات کو سویا تو میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا, میں نے اپنے آپ کا نقصان کر دیا. اب جب رات کو میری ذمہ داری ہے اپنے مولا کے ساتھ اور دن کو میری ذمہ داری ہے امت کے ساتھ, تو ان دو ذمہ داریوں کے بیچ میں تم مجھے بتلاؤ کوئی وقت تاکہ میں لیٹوں, مجھے کوئی وقت سمجھ میں آتا نہیں سونے کا, میرے پاس تو کوئی وقت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر دن کو سو تو امت کی ذمہ داری کب برداشت کرو. جب عمر ابن عبدالعزیز بنے تھے خلیفہ تو چونکہ اگلی رات پوری رات نکل گئی تھی وہ سلیمان ابن عبد الملک کے جنازے وغیرہ میں, تو انہوں نے پابندی لگا دی اور دربان کو لگا دیا دروازے پر کہ کوئی دروازے کی دستک نہ دے, مجھے سونے دے, رات بھر کی تھکن ہے, میں سویا نہیں ہوں, پابندی لگا دی. چنانچہ وہ خلیفہ بنے, وہ آرام کیا, ابھی لیٹے ہی تھے کہ دروازے پہ دستک, تو وہ جو دربان تھے کہا کہ بھائی معذرت, امیر المؤمنین سوئے ہوئے ہیں, پابندی لگائے کہ کوئی نہ آئے. کہا میں ان کا بیٹا ہوں, میں عبد الملک ان کا بیٹا ہوں. کہا آپ کے والد ہی کا حکم ہم کر رہے, کوئی اجنبی کے آپ کے والد ہی کا فرمان ہے کہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ ان کو سونا ہے اثر تک, اثر کے بعد پھر وہ بیدار ہو جائیں گے, پھر جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے. تو عبد الملک نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کان میں جا کے ان کو یہ کہہ دو کہ میں اتنا ہی پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اثر تک ان کو چھوڑ دے سونے کا, کون ضمانت دیتا ہے کہ وہ زندہ رہیں گے اثر تک؟ من لک یا امیر المؤمنین بان تعیش الی العصر, یہ تو بتائیں کہ آپ زندہ رہیں گے اس وقت تک, اس کی ضمانت. فاطارت النوم من بین عینیہ, مورخین لکھتے ہیں اس بچے کے جملے نے اس کے باپ کو ہلا کے رکھ دیا, ہلا کے رکھ دیا, اور پورے دور خلافت کے لیے ان کی آنکھ سے نیند کو اڑا دیا. کہا بیٹا تیرے جملے نے مجھے جگا دیا, اب میں سو ہی نہیں سکتا. کوئی باپ کو پتا چلے کہ شاید میرے بچے منشیات کا مرتکب ہے, ڈرگ لے رہا ہے, وہ آخری دن ہے اس کی نیند کا. مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون کو جب کہا گیا کہ بچہ پیدا ہوگا, پیدا ہوا نہیں پیدا ہوگا, اور یذہب ملکک علی یدہ, تیری حکومت جائے گی اس کے ہاتھ پر, وہ آخری دن تھا فرعون کی زندگی میں ٹھنڈی سانس لے کر اطمینان سے سونے کا. یہ جب اللہ کو کسی کو پریشان کرنا ہے نا تو بھائی کوئی آدمی کہے کہ بھائی چلو تیری حکومت جائے گی لیکن پہلے وہ پیدا تو ہو. اچھا پیدا ہو برا تو ہو پر ہیلو امرت ہی گھبرائی گیا. ڈاکٹر کہتے ہیں شاید کینسر ہو. کئی لوگوں کا میرے پر فون آیا آپ گھر پہ آئے کیا ہو گیا جنازہ ہے کہ نہیں وہ سناٹا تاری ہو گیا وہ غم والا ماحول رونے والی کیفیت کہ ڈاکٹروں نے تشخیص کی اور کچھ اطباء کا کہنا ہے کہ امکانی یسیر ہے وہ کینسر کا. اب رونے دونے والی کیفیت ہے کم از کم آ کر فیملی کو جمع کرو کچھ ترغیب دو ہمت دلاؤ وغیرہ. ایک خیال ایک تصور ایک خواب نے اڑا دیا. جب اللہ کسی کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو ایک خواب ہی سے پریشان ختم. بہرحال اس جملے نے اس کے باپ کی نیند کو اڑا دیا. گلے لگایا اپنے بیٹے سے الحمدللہ الذی اخرج من صلبی من یعیننی علی دینی. شکر ہے تیرے مولا کہ تو نے میری پشت اور میری پیٹھ سے ایسے اولاد پیدا کی کہ جب میں راہ راست سے الگ ہوں تو وہ مجھے راستے پہ ڈالتے ہیں. باپ کیسے بیٹا کیسے نرالے اور انوکھے. ما رأیت والدا ولا ولدا مثلهما. ان کا جو وزیر تھا ان کا کہنا تھا کہ نہ ایسا باپ میں نے دیکھا نہ ایسا بیٹا میں نے دیکھا وہ دونوں نرالے تھے. تو کہا کہ رات ان رات اللہ کے لیے دن ان کے لیے. اچھا تیسری بات دو باتیں پھر ختم. تیسری بات کہ مہینے میں ایک دن وہ نکلتے ہی نہیں. وہ کیا بات. کہا میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے پہننے کا تو مہینے میں ایک مرتبہ دھونا پڑتا ہے. میرے با آج ہم اپنی حالت میں اپنی حالت دیکھو آپ اپنی حالت دیکھیں میں کسی اور کی طرف نہیں بولتا چونکہ مجھے اپنے حالت کا پتہ ہے. ہر دن جب سورج غروب ہوتا تھا تو اپنے کیا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یہ میں نے ابن عساکر کی نوی جلد میں یہ قصہ پڑھا الجلد التاسع میں. ہر دن کوئی ان کے پاس کوئی زائد کپڑا ہوتا تھا تو وہ صدقہ کر دیتے تھے سوائے جو ان کے بدن پہ تھا. پھر وہ کہتے تھے اللہم من مات عریانا فلا تؤاخذنی به. اللہ آج دنیا میں جو بھی مرا بغیر کپڑے کی وجہ سے بغیر چت کی وجہ سے اے اللہ میرا مؤاخذہ مت کرنا میرے بدن پہ اتنا ہی ہے جو میں پہن رہا ہوں. اے اللہ پلیز مجھے افسوس ہے اس پر لیکن پکڑ میری مت کرنا خدا میرے بدن پہ تو اتنا ہی ہے. روزانہ جب سورج غروب ہوتا تھا اپنے کھانے سے زائد اگر ایک ٹکڑا ہوتا تھا کھانا وہ صدقہ کرتے تھے. پھر کہتے تھے اے اللہ تیری مخلوق میں سے آج پوری دنیا میں جو مرا بھوک کی وجہ سے رونا مجھے آتا ہے لیکن پکڑ میری مت کرنا خدا میں نے اپنی آخری ٹکڑا دے دیا تیرے راہ میں. اللہم من مات جوعا فلا تؤاخذنی به. اب مجھے پتا ہے حیات الصحابہ کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ ایک صحابی کے باغ میں گئے آپ نے کھجور اٹھا لی اور آپ کھانے لگے. آپ نے کہا مالک ابن عمر لا تاکل. ابن عمر کھاؤ تو کہا لا اشتہی عذر مجھے خواہش نہیں ہے. آپ نے کہا تیرے لیے خواہش کی بات ہے اور خواہش نہ ہونے کے بعد یہاں چار دن گئے ہیں تیرے نبی کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا. کیف بک یبن عمر اذا بقیت فی قوم یخبئون رزق سنتهم. اے ابن عمر اس امت پہ وہ دن آنے والا ہے کہ ایک ایک امتی کے پاس ایک سال کی خوراک رہے گی گھر میں. یہ روایت خود میں نے پڑھی. کیا پیشن گوئی آپ کی. میں کہاں کرتا ہوں اگر کوئی پوچھے کیسے تجھے معلوم ہے کہ اسلام سچا ہے. جہاں اسلام کے لاکھ دلائل ہے وہاں ایک آسان طریقہ اس کو سمجھانے کا. آپ ساسم کی پیشن گوئی ہے اس کے سامنے پیش کر دو. 1400 سال پہلے میرے آقا نے یہ کہا اور تم دنیا کو ٹٹولو اور میرے آقا کے فرمان کو دیکھو آپ کو یقین ہو جائے گا جیسے من وعن ہو بہو جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہو رہا ہے اور ہوا ہے. تو کہا یہ تیسری بات ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور مہینے میں ایک مرتبہ دھونا پڑتا ہے. دھو لیتا ہوں تو سوکھنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس میں دن نکل جاتا ہے. عمر نے کہا تم خوش ہو. کہا ہاں. دیکھو ترتیب رات اللہ کے لیے دن ان کے لیے صبح گھر والی کے لیے بقیہ دن تمہارے لیے. ترتیب ترتیب نظام نظام ہر چیز میں نظام ترتیب یہ مومن کی شان ہے. آخری بات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجلس میں اچانک بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے بے قابو ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. تو کہا اس کا قصہ بڑا لمبا ہے قصہ کیا لمبا ہے، یعنی میں لمبا نہیں کرتا ہوں، میں مختصر کروں گا داستان، مطلب یہ ورنہ آپ گھبرا جائیں گے جی. وہ میرے کفر کے زمانے کا واقعہ ہے، کفر کے زمانے کا واقعہ. میں کافر تھا اور خبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی شہادت ہو رہی تھی، کافروں نے ان کو قتل کیا. اس وقت میں بھی کافر تھا، تو بچپن تھا میرا، تو ہم سب جمع ہو گئے تھے اور خوشی خوشی میں کہ آج ایک مسلمان قتل کیا جاتا ہے، تو میں بھی خوشی سے وہاں پہنچ گیا کیونکہ میں کافر تھا. وَأَنَا مُشْرِكٌ يَوْمَئِذٍ، اور خباب رضی اللہ عنہ کو وہ کھجور کے درخت پہ لٹایا گیا. فَقَدْ جَمَعُوا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعِ إِلَى اللَّهِ أَشْكُو قُرْبَتِي ثُمَّ غُرْبَتِي. لمبے اشعار ہے اور عجیب و غریب ہے، چند اس کے ابیات بخاری میں بھی ہے. فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلْ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي. بہرحال انہوں نے اللہ کے دربار میں اپنی شکایت کی اور اللہ کے سامنے روئے اور ان کو لٹایا گیا، تو کہا وہ آرے ان پہ چلائے گئے اور ان کے بدن کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا، وہ شہادت کی موت مرے اور ہم جو ہے کافر ہونے کی حیثیت سے ہنستے چلے جا رہے تھے. اس وقت تو میرا کفر تھا، پھر اللہ نے ہدایت دی، مسلمان تو ہو گیا، امید ہے کہ اللہ کر دے مجھے معاف. لیکن کبھی کبھار وہ خیال آ جاتا ہے کہ اگر اللہ نے تجھے پوچھا سعید قیامت کے دن کہ میرے صحابی تیرے سامنے مارا گیا اور تو دیکھ رہا تھا، تو ہنس رہا تھا، اس پر تماشا کر رہا تھا، وہ خیال سوچ کر میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. ان لوگوں کو اپنے ماضی کا کیسا کیسا استحضار تھا، کیسا استحضار. ہم نے ماضی میں گناہ کیے کہ نہیں جی اللہ کے فضل، اس کے بعد حج کیے الحمدللہ، نے حج ہم کا ہو گیا الحمدللہ، کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں، حج تو کیا ہے ہم نے الحمدللہ، تو وہ تو سب کچھ دھل گیا. ہاں مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، حضور کی صحبت میں ہے، لیکن وہ بچپن والا واقعہ وہ ابھی تک ان کو بیتاب کر رہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بات کہی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ پہلے بولنے والے کو، سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم کو، ہمارے نوجوان نسل کو بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے آلات سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، کہ یہ ہمارے حق میں باعث خیر ہوں نہ کہ باعث شر، ہمارے لیے نجات کا سبب ہو نہ کہ ہلاکت کا نقصان سبب ہو، اور ہماری زندگی میں ترتیب ہو، ہر ایک کے لیے ترتیب ہو، وقت ہو نماز کا، ماں باپ کا، بیوی کا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں جاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس باری ہے، اما عائشہ فرماتی حتی لصق جلدہ بجلدی، میرے رونگٹے کرے ہو جاتے اس کو پڑھ کر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کھال میری کھال سے ملی. اندازہ لگائے اما عائشہ کی شرافت کا. میں کہتے کہ فلاں سیلیبریٹی کے ساتھ میں بیٹھا اور فلاں پلیئر کے ساتھ اور میں اس کے ساتھ کھانا کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی انگلی سے چاند پٹا. یعنی اما عائشہ کہتے کہ ساتھ ہم ملے، باتیں کی باتیں کی باتیں کی، جب خیال کیا کہ میں سو گئی تو چپکے سے خرج رویدن وانتعل رویدن وخرج حدیث میں یہ خاص الفاظ رویدن 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 رویدن، یعنی عبادت کرنی تھی آقا کو پوری رات، لیکن چونکہ باری تھی میری تو مجھے محروم نہیں کیا، بستر میں آ گئے میرے ساتھ، لیٹ گئے، باتیں باتیں کرتے کر، یار میں رو پڑتا ہوں، کیسے نبی خدا نے ہم کو دیا، کاش امت سیکھے. آج ہم اپنی بیوی کو قربت سے، صحبت سے، تعلق سے، وقت سے محروم کرتے ہیں، چونکہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرنی ہے، گپ شپ لگانی ہے، وہ میچ دیکھنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آقا کو عبادت میں رات گزارنی ہے، پھر بھی اما عائشہ کو محروم نہیں کیا. حق تو آپ کو پورا ہے. ترجی من تشاء منہن و تؤوی الیک من تشاء و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. جس کو مؤخر کرنا ہو مؤخر کرو, جس کو قریب کرنا ہو قریب کرو, جس کو موقوف کرنا ہو موقوف کرو, جس کو بلانا ہو بلاؤ, فلا جناح علیک. اختیار آپ کو پورا ہے, لیکن قربان جائے ہمارے آقا کی تعلیم پر. بستر میں آئے بیٹھے قریب باتیں کی, اما عائشہ کی آنکھ لگ گئی, پھر آپ نکلے, پھر آپ ہے اور آپ کے خدا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے, پھر جو ہے فجر کی اذان یا تہجد کے بعد, فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي. تہجد کے بعد اگر میں بیدار ہوتی اس وقت تو آپ مجھ سے بھی کچھ بات کر لیتے. اور یہ الفاظ خاص تو میں نے ذکر کیا کہ جس وقت آپ بستر سے نکلتے, اما عائشہ سو گئی تو آہستہ اٹھے, آہستہ جوتے پہنے, آہستہ دروازہ کھولا, آہستہ. بعض لوگ ماشاءاللہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں لیکن ان کا اعلان فجر کے اعلان سے زیادہ زوردار ہوتا ہے. فجر کی اذان میں اتنا اعلان نہیں ہوتا ہے جتنا ان کے اٹھنے کا اعلان ہے. وہ ان کے رونے میں وہ اعلان کہ وہ الصلاۃ خیر من النوم میں وہ اعلان نہیں. خرج روئے, کیا تعلیم ہے ہمارے آقا کی, کیا تعلیم ہے ہمارے آقا کی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال, فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها, فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.
ظاہر سی بات ہے ہمارا دل تو نہیں بھرا ہوگا کہ حضرت اپنی زبان شریف سے ملفوظات کو ختم کریں, لیکن وقت کی وجہ سے حضرت نے ختم کر لیا. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس اس شوق کو پورا کرنے کا ایک اور موقع ہے. انشاءاللہ آئندہ کل 12:30 بجے جمعہ سے قبل چوٹر مسجد میں حضرت بیان فرمائیں گے, وہاں بھی تمام حضرات شرکت کریں. بیان 12:30 کو شروع ہو جائے گا.
www.attableague.com, the reviver of